إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب میرے محترم دینی بھائیو اللہ رب العالمین کا امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان ہی ہوا کہ اس نے اس امت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا. ایک ایسے نبی جن کی تعلیمات قیامت تک رہنے والی ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت سارے عالم کے لیے ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید الامام سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سارے انسانوں کے سید ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کے مقام کو خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے اور ایمان والوں کو اس کا حکم ہے کہ آپ کی توقیر کریں، آپ کا احترام کریں. اسی کے ساتھ اللہ تعالی نے ایسے نبی اور رسول کے ساتھ ایسے افراد جوڑے جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں سب سے بہترین افراد تھے. ایسے صحابہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جو ایمان اور عمل کے اعتبار سے، علم و فہم کے اعتبار سے اور دین میں قربانی دینے کے اعتبار سے امت میں بہترین افراد ہیں، جن کی زندگیاں آنے والی نسلوں کے لیے اسوہ ہیں، جن کا قول حکمت سے بھرا ہوا ہوتا تھا، جن کی زندگی میں سادگی تھی، تکلفات سے دور تھے، جن کے ارادے پختہ تھے، جن کا توکل اللہ ہی پر تھا، اعتماد اللہ ہی پر تھا، جو سادہ کھانا کھا لیا کرتے تھے، سادے کپڑے پہن لیا کرتے تھے، سیدھے سادے مٹی کے گھروں میں رہا کرتے تھے، لیکن ان کی سوچ آسمان سے زیادہ اونچی تھی، ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، ان کے علم کی گہرائی سمندروں سے زیادہ گہری تھی. ایسے افراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی اور رہبری میں عرب کی زمین سے شرک اور کفر کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اللہ کے گھر کو پاک کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دعوتی میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہر اعتبار سے انہوں نے کوشش کی، قربانیاں دی اور دین کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. ان میں الگ الگ قسم کے افراد تھے، کوئی علمی اعتبار سے اسی میدان میں لگا ہوا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چمٹے رہنے والے، خوشی غم ہر حال میں، اور کیا طلب تھی، کچھ پیسہ دے دیں، نہیں، بات نبی سے ہے. ایسے افراد بھی تھے، ایسے افراد بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر ہر وقت رکھتے تھے، ایسے افراد بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں جایا کرتے تھے، جنگ کے میدان میں آگے آگے رہتے تھے، جہاں جاتے فتح ہوتی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے صحابہ بھی تھے. تو ہر قسم کے ایسے افراد جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ. ہر صحابی کا اپنا ایک مزاج تھا اور ہر صحابی کا اپنا ایک خصوصی میدان تھا. کوئی کسی فیلڈ میں آگے، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، فرائض کے مسائل باریکیوں کے ساتھ جانتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ بھی بہت سارے مسائل دین کے قرآن کی تفسیر کے بارے میں جانتے تھے. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, قرآن کے بہترین قاری تھے. یا اس طرح سے بہت سارے صحابہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ للہ التوحید, اور اسی طرح سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا استقامت کے لیے اسوہ نمونہ. تو کوئی غریب تھا, کوئی امیر تھا, کوئی صحت مند تھا, کوئی دبلا پتلا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دم کمزور نحیف صحابی تھے. پیڑ پر ایک مرتبہ چڑھے, صحابہ دیکھ کے ان کی ٹانگیں ہنسنے لگے, یہ دبلی پتلی ٹانگیں ہیں. تو ہنسنے لگ گئے, آپ نے کہا ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنستے ہو, اللہ کی قسم یہ اللہ کی ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے. یہ خود نہیں, ان کی پنڈلیاں, وہ کتنے بھاری ہوں گے. تو ایسے ایسے لوگ تھے وہاں پہ, اور ہر ایک کا اپنا ایک مزاج تھا, اس کی قربانیاں تھی, اس کی اپنی ایک ہسٹری تھی. انشاءاللہ مستقل اس کے بارے میں بھی ہم ایک ایک کر کے صحابہ کا کوئی دروس میں ایک ایک کا تذکرہ آتا چلا جائے گا انشاءاللہ, جن میں سے یہ بھی ایک درس آج کا ہے. آج ہم اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے اس صحابی کا تذکرہ کریں گے جس نے بہت سارے مسلمانوں کی پٹائی بھی کی ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اسلام کے دونوں دور انہوں نے دیکھے ہیں. ایک دور دیکھا وہ جس میں وہ اسلام کے بالکل دشمن تھے, اور بہت ایمانداری کے ساتھ دشمنی نبھایا کرتے تھے, اپنے غلام کو مارتے 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 باندی کو تھک جاتے تھے, بہت مارتے. کیوں؟ اسلام کی وجہ سے. اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تھے تو اس کو بتاتے تھے, انفارمیشن اس کو دیتے تھے, میں رحم کھا کے نہیں رکاؤں, میں تھک گیا سے رکاؤں, پھر مارنے والا ہوں. یعنی یہ امید نہیں پیدا ہونا چاہیے تجھ کو کہ میں چھوڑ دوں گا. ایسے سخت مضبوط صحابی, لیکن اسلام نے ان کو نرم کر دیا, اسلام نے ان کے دل کی دنیا بدل دی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی مقامات پر آپ کو ملے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں, ڈرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کی اپنی ایک حیبت تھی پبلک پہ, لیکن وہ خود مرعوب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ایسے صحابی تھے کہ جن کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے, اکثر اوقات ان کی رائے نظر انداز نہیں کرتے تھے بلکہ مان لیتے تھے. کبھی ڈانٹ بھی دیتے تھے, اگر کوئی غلطی ہے تو ڈانٹتے تھے, پودی بیا کے وقت میں ڈانٹ دیا تھا. تو اس طرح سے مختلف صحابہ ہیں, اور ان کی زندگی دیکھنا خود ہمارے لیے نہ صرف علم کا باب ہے بلکہ ایمان کا باب ہے. اس لیے کہ ان کے ایمان, ان کی للہیت, ان کی قربانی, اور ان کی استقامت, ان کا اللہ پر توکل, ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ان کی امت کے لیے خیر خواہی, ان کے علم اور عمل کے اعتبار سے قربانی, ان کی دعوت کے میدان میں, ان کی جنگ کے میدان میں ہر وقت تیاری, یہ ساری چیزیں دیکھ کے ایک آدمی متاثر نہیں ہو تو پتھر ہے وہ. ایک آدمی واقعی جو ان کے مقام کو جانتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہے, تو جس کی نبی سے نسبت ہے, نبی کی جس سے نسبت ہے, اس کی اپنے آپ ہو جاتی ہے. کیوں بھائی, آپ کا کسی سے رشتہ ہو جائے تو اس کے رشتہ دار بھی آپ کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں. تو نبی سے ہمارا قرب اگر ہے تو جس سے نبی کا قرب ہے اس سے بھی اپنے آپ ہمارا قرب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سلسلے میں کہا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے, اور نفاق کی علامت انصار سے بغض, ان سے دل میں کھوٹ رکھنا, ان سے دل میں دشمنی چھپائے رکھنا. یہ انصار سے دشمنی انسان کے نفاق کی علامت ہے. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر میں آدمی اسلام پہ ہے لیکن اندر سے اسلام کھوکھلا ہے ہی نہیں, اسلام خالی ڈبا. تو ایسا جو انسان ہوتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ دیکھیں کہ علامت صحابہ سے جوڑ کے بتایا, معلوم ہوا کہ صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں, چلو بھائی محبت کر لیا تو کر لیا, نہیں تو کوئی بات نہیں. یہ عام انسان نہیں ہے کہ کوئی آدمی چل رہا ہے, آپ اس سے کہیں مجھ کو اس سے نہ محبت ہے نہ دشمنی, کچھ بھی نہیں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ صحابہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں صحابہ کی محبت ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی صحابہ کو نہیں پسند کرتا ہے تو ایسے آدمی کے دل میں ایمان کے بجائے کفر ہے، بہت غالب بات یہ ہے کہ اس کے دل میں کفر ہوگا۔ صحابہ سے جو آدمی چڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو سورہ فتح میں عقید میں بیان کیا ہے۔ تو بہرحال آج ہم کچھ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں دیکھیں گے۔ دیکھیے اس درس میں، اس موضوع میں کئی حصے ہیں۔ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کا مقام کیا ہے، اور ایک اس کا دوسرا حصہ ہے کہ ان کی سیرت کیسے تھے، ان کے واقعات زندگی کے کیا ہیں، کیا کیا خدمات انہوں نے کی، کفر کے زمانے میں کیا معاملہ تھا، عرب میں کیا کب ملی، خلافت کے بعد کیا کیا کیے، وفات کیسے ہوئی وغیرہ، ساری چیزیں ہیں، وہ سیرت کا حصہ ہے۔ اور اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سیرت کا حصہ فیوچر کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ، کہ مستقل ایک کورس ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کریں گے، جس میں ان کی پیدائش، ان کی صفات، ان کے معاملات، ان کی ساری سیرت، ان کی وفات اور ان کی خدمات اور ان کی خصائص، اس ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج بطور نمونہ صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے فضائل اعمال تو سنتے آئے، لیکن یہ فضائل صحابہ کہاں سے آ گیا؟ فضائل تو عمل کا ہوتا ہے نا، تو شخصیت کے فضائل کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو یہ علم کی کمی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا سوچتا ہے تو آپ دیکھیں گے محدثین عام طور سے، چاہے بخاری ہو یا دوسرے محدثین ہو، آپ دیکھیں گے کہ اہل علم نے، محدثین نے خصوصی طور پر فضائل الصحابہ کے ابواب قائم کی ہیں، اور اس میں ترتیب وار لے کر آتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں حدیثوں میں کیا کیا آیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تعریف کر دی، وہ ان کی فضیلت ہے کہ نبی کسی کی تعریف کرے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی وعدہ کر دیا، فضیلت کی چیز ہے۔ انہوں نے دین کی کوئی خدمت کر دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نازل کر دیا، ان کی فضیلت ہے۔ تو اس طرح سے صحابہ کے بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ ضرورت اس کی اس لیے ہے کہ ہم کہیں ان کی ناقدری نہ کریں، ان کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کے ولی سے دشمنی اور بغض و عداوت آدمی کو اللہ کا دشمن بناتی ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا اللہ سے دشمنی رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کا دوست ہے، تو اس سے دشمنی تو اللہ سے بھی دشمنی ہوگی اپنے آپ۔ اب صحابہ اولیاء کے اوپر کے لیول کے لوگ ہیں، عام اولیاء جو ہوتے ہیں تابعین میں سے بھی ولی ہیں، تبع تابعین میں سے اولیاء ہیں، اس طرح سے مختلف علماء، محدثین، فقہا اولیاء ان میں سے بھی، اور قیامت تک رہیں گے۔ ہاں، چرس گانجا پینے والے، جم برابر جم شرابی، یہ نہیں ہے۔ ناچنے گانے والے تو یہ اولیاء نہیں ہے۔ اولیاء کون ہیں؟ جن کی زندگی ایمان و عمل سے معمور ہو، جن کی زندگی میں صحیح عقیدہ ہو، تقویٰ ہو، جن کی زندگی میں قرآن و سنت کی پابندی ہو، جن کی زندگی میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، یہ اولیاء ہیں، اور قیامت تک رہیں گے۔ اور بڑے بڑے ولی گزرے ہیں جن میں سے صحابہ سر فہرست ہیں۔ تو اللہ کے ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ یہ خاص اس پس منظر میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی محرم آتا ہے بہت سارے لوگ ایمان سے مزید محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے شیعہ حضرات کو کہ جیسے ہی محرم آتا ہے صحابہ کے خلاف زبانیں ان کی ہاتھ سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں، خاص طور سے ان کے دل کی نفرتیں آگ بگولا ہو کے پوری حضرت عمر پر انڈیلی جانے لگتی ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں ان کو بہت غصہ آتا ہے، نہ جانے کتنی چیزیں گھڑ گھڑ کے ان کے بارے میں، حضرت فاطمہ کو دھکا دے دیا، یوں کر دیا، حضرت اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں اول پول بکنا شروع کرتے ہیں. لہذا یہ ضروری ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں شیعہ حضرات غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی شخصیت واقعی کیا ہے یہ بتائیں، تاکہ ایک مسلمان کو معلوم ہو کہ حضرت عمر کیسے تھے، اور ایسے آدمی کو بھی معلوم ہو جو کنفیوژن میں ہے کہ کیا مانے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کے بارے میں فیصلہ دے دیا تو باقی کسی اور کے فیصلے کی ضرورت ہے؟ ان کے اجتہاد کی، پھر تاریخ کی، پھر اس کی اور بہت چیزیں جتنی بھی ہیں چھوڑ دو، ہمارے نبی کا فیصلہ آخرت کے اعتبار سے کیا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ دور، پھر آپ کے بعد کا دور قیامت تک، پھر اس کے بعد قیامت، اور پھر جنت جہنم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب ڈائریکٹ جنت کا بتا دیا تو پھر اور کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں، تو فیصلہ ہی بتا دیا نا. تو اس آدمی کے بارے میں فیصلہ ہی جب اچھا ہے تو آپ اس شخص کے بارے میں دوسری باتیں کر کے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کریں. یہ علم کی بھی کمی ہے، عقل کی بھی کمی ہے، اور غیرت کی بھی کمی ہے کہ نبی کی بات کا تو کم سے کم خیال رکھو، اور کم سے کم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو بات کا خیال رکھا جائے، ان کی بھی رائے کیا ہے ذرا دیکھیں گے حضرت عمر کے بارے میں. تو آج کی اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم پڑے، خصوصاً ان لوگوں کو جن کو نہیں معلوم، اور خصوصاً ان لوگوں کو جو مانتے نہیں ہیں، تاکہ ہم اس بارے میں کہیں غلطی نہ کریں، کسی کے دھوکے میں نہ آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب. یہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر حضرت عمر ہوتے، اس کا مطلب دروازہ، پھر کوئی قادیانی بھی آ جائے گا لائن میں، چلو میں بھی تھوڑا سا کیا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، تو دروازہ کھل گیا نا، تو پھر کوئی اور نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں. یاد رکھیے عربی زبان میں لو نفی کے لیے ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ بگاڑ پیدا ہو جاتا، فساد آ جاتا، آسمان و زمین درہم برہم ہو جاتے. کیوں؟ یہ معبود اپنا آسمان لے کے جاتا، بولتا تیسرا میرا ہے تو لے کے جاتا وہاں پہ، ایسا ہو جاتا، سارا معاملہ گڑبڑ ہوتا. تو ہے کیا یہ؟ نہیں ہے. ہو سکتا ہے؟ نہیں. لو نفی کے لیے ہوتا ہے، ایسا اگر ہوتا تو. جیسے بہت سارے بچے لکھتے میں اگر پرائم منسٹر ہوتا تو. ہے وہ؟ نہیں ہے. لو عربی زبان میں ایسی چیزوں کے لیے آتا ہے جو نہیں ہے. تو اگر ہوتا ایسا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ ان کا مقام بتانے کے لیے کہ انبیاء اللہ کی طرف سے دی ہوئی بصیرت اور حکمت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک تو نبیوں کو وحی ملتی ہے، ٹھیک، ڈائریکٹ میسجز آتے ہیں، ایسا کرو ایسا مت کرو، یہ حلال یہ حرام، لیکن اتنا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کو اللہ کی طرف سے کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ معراج کی رات میں کھول کر اس میں کیا کیا گیا؟ حکمت اور ایمان سے اس کو بھرا گیا، یہ حکمت بھری گئی. تو انبیاء کو ایک تو وحی ملتی ہے جو ڈائریکٹ لفظاً لفظاً باتیں ہوتی ہیں، ایسا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کو ایک صلاحیت دی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ زندگی کے مسائل میں بصیرت کے ساتھ ڈیسیجنز لے پاتے ہیں. یہ جو صلاحیت ہے یہ بہت قیمتی صلاحیت ہوتی ہے، یہ بہت اونچی چیز ہوتی جو اللہ کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے. اس کا ایک اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالی میں بھی تھا کہ ان کو اللہ کی طرف سے ایسی مدد دی گئی، بہت مشکل فیصلے بہت صحیح طریقے سے لے لیا کرتے تھے، گہرائی کے ساتھ میں صحیح ڈیسیجن پہ پہنچا کرتے تھے، جس کے بارے میں آگے تفصیل بھی آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی، اگر ایسا ہوتا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بہت اونچی تھی، اتنی اونچی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس کی لیاقت کس میں تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ طے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد یقیناً کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی فضیلت میں حدیث آئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نسب کیا ہے؟ امام الذہبی تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں عمر ابن خطاب ابن نفیل ابن عبد العزى ابن ریاح ابن قرط ابن رضا ابن عدی ابن کعب ابن لؤی امیر المؤمنین ابو حفص القرشی العدوی الفاروق رضی اللہ عنہ، یہ ان کا نسب ہے۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نسب علماء نے، مؤرخین نے یا اسی طرح سے محدثین نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے امام الذہبی کہتے ہیں یجتمع نسبه مع نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کعب بن لؤی ابن غالب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب، نسب کس کو کہتے ہیں؟ والد کے والد کے والد کے والد، اس طرح سے جو سلسلہ چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نسب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، ایک ہی نسب سے تھے۔ لیکن کہاں، کون سے نمبر پہ جاتا ہے، کس پہ؟ کعب ابن لؤی ابن غالب پر جا کر، کعب پر جا کر دونوں کا نسب کیا ہوتا ہے؟ مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی فیملی سے تھے، ایک ہی خاندان سے تھے، لیکن اوپر جا کے وہ نسب ملتا تھا۔ اسی طرح سے زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ کان عمر بن خطاب من اشراف قریش، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے اشراف میں سے تھے، یعنی عزت دار لوگوں میں سے تھے، ایسے لوگوں میں سے تھے جو اس سماج میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ الیہ کانت السفارۃ فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں سفارت انہی کے ذمے تھی، سفیر بن کے جانا، کیا جس کو امبیسڈر کہتے ہیں، کہ کوئی آدمی کسی قوم کی طرف سے، کسی ملک کی طرف سے نمائندہ بن کر جائے اور ان کی بات دوسرے کے سامنے رکھے، اور اس کے پاس اپنے رائٹس ہوتے ہیں، وہ آدمی بات اپنی طرف سے بھی کچھ پروپوزلز رکھ سکتا ہے، اتنی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، وہ بہت سارے جھگڑے مٹانے والا ہوتا ہے، دونوں ملکوں میں دونوں قوموں کے درمیان تعلقات بنانے والا ہوتا ہے۔ کوئی معمولی آدمی ایسے کام کے لیے نہیں جاتا ہے، بلکہ ایسا آدمی جاتا ہے جو بہت صبر والا ہو، جس کی رائے بہت پختہ ہو، جس میں بات کرنے کی بہت زیادہ اچھی صلاحیت ہو، جو سارے حالات سے اچھی طرح باخبر ہو، جو کس سے کس مرتبے سے بات کرنا چاہیے جانتا ہو، ایسا آدمی جاتا ہے۔ تو جاہلیت کے زمانے میں چونکہ قریش اور سارا عرب قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، اور وہ قبیلے کیسے تھے، وہ پوری ایک کمیونٹی تھی، اور ان میں آپس میں جنگیں چلتی تھی، آپس میں تبادلہ خیال ہوتا تھا، ڈیلز ہوتی تھی بہت ساری۔ تو اس میں ایک قبیلے کی طرف سے دوسرے قبیلے کے پاس جا کے بات پیش کرنا، قریش کی طرف سے ریپرزینٹیٹو کون تھا، ان کی طرف سے کون سفیر بن کے جاتا تھا؟ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قریش کی طرف سے سفیر بن کے جانے والا انسان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ إِذَا وَقَى بَيْنَهُمْ حَرْبٌ أَوْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ بَعْتُوهُ سَفِيرًا، یہ اس اعتبار سے کہ جب قریش میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے، یا قریش کا کسی اور قبیلے سے کچھ اختلاف ہو جاتا، تو انہی کو بات کرنے کے لیے آگے کیا جاتا تھا، کہ معاملات مٹانے کے اعتبار سے، آپس میں تعلقات بنانے کے اعتبار سے، مسائل حل کرنے کے اعتبار سے، صلح وغیرہ کے اعتبار سے اگر کسی کو چنا جاتا تھا تو یہی وہ آدمی تھا، یہی وہ صاحب تھے، یہی صحابی تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہی کو بھیجا جاتا تھا۔ تو یعنی ماضی میں بھی، اسلام سے پہلے بھی، یہ ایک عام آدمی نہیں تھی، بلکہ اسلام سے پہلے بھی ان کا اپنی قوم میں ایک مقام تھا۔ تو صرف حضرت عمر کی تصویر جو بہت سارے لوگوں کے سامنے بہت غصے والے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حلم والے اور بہت علم والے تھے۔ علم والے گہرائی کے ساتھ علم اور سمجھداری ان میں تھی، اور حلم والے یعنی بہت برداشت اور کنٹرول ان کو تھا. جو آدمی کبھی غصے میں نہیں آتا ہے وہ آدمی ایسا آدمی کام کا ہے؟ غصہ کبھی تو آنا چاہیے بھائی، غصہ غصے کے وقت پر آئے بالکل صحیح ہے، اور جہاں غصہ نہیں آنا چاہیے وہاں غصہ آئے نقصان کے کام ہے، اور جہاں غصہ آنا چاہے وہاں نہیں آئے غیرت کی کمی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں اگر نہیں آتا ہے غلط بات ہے، جو برا نہیں لگتا ہے اس کو کچھ سب صحیح. تو ایسا آدمی ہر دل عزیز تو بن سکتا ہے لیکن اس کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ آدمی سب صحیح بول کے چلتا ہے، ایسا نہیں چلتا ہے. صحیح چیز صحیح ہے، غلط غلط ہے. جس کو صحیح تمیز ہوتی ہے اس کو غصہ آتا ہے غلط پر، لیکن غلط پر غصہ آنے کے بعد آدمی اس کو برداشت کر لے اس کو حلم کہتے ہیں. کہ جہاں غصہ نہیں ظاہر کرنا چاہیے وہاں آدمی کنٹرول کر لے اس کو حلم کہتے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ کی خوف بات کرنے والے دور اندیش اور نمائندہ شریف انسان مانے جاتے تھے. تہذیب الکمال میں اس کو مزی نے بیان کیا ہے. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام فوراً نہیں لائے بلکہ کئی سالوں کے بعد مسلمان ہوئے، اور جب تک نہیں ہوئے مسلمانوں کو بہت تکلیف دی، اور مخالفت میں مسلمانوں کے کھڑا ہوا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو ستایا بھی کرتے تھے اور ڈرایا بھی کرتے تھے. ان کی لمبی تاریخ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم سیرت کے موضوع پہ جب گفتگو کریں گے تب دیکھیں گے. لیکن یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی تھی. دیکھیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کا نام لے کے دعا کر رہے ہیں تو وہ ان امپورٹنٹ نہیں ہو سکتا ہے، وہ غیر اہم شخصیت نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے نام لے کے ان کے لیے دعا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے کیسی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک. آپ نے دعا کی اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما، عزت غلبہ عطا فرما. کس کے ذریعے سے؟ دو میں سے ایک کے ذریعے سے جو تجھ کو پسند ہے. ان دو لوگوں میں سے جو بھی تجھے پسند ہے اس کے ذریعے سے تو اسلام کو عزت دے. کون؟ بی ابی جہل او بی عمر ابن خطاب. چاہے وہ ابو جہل ہو یا پھر عمر ابن خطاب، دونوں میں سے جو بھی تجھ کو پسند ہے اس کے ذریعے سے تو اسلام کو کیا کر؟ سربلندی عطا فرما، اسلام کو غلبہ دے، اسلام کو سپورٹ، اسلام کی طاقت تو اس کو بنا، جو بھی تجھ کو پسند ہو. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وکان احبہما الیہ عمر، کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دونوں میں سے زیادہ پسند والا کون تھا؟ عمر ابن خطاب. کیسے معلوم پڑا؟ سمپل ہے، اسلام کس کو نصیب ہوا؟ اور ابو جہل مارا گیا، قتل کر دیا گیا انصار کے دو بچوں کے ذریعے سے، اس کو کیسی ذلت ملی؟ یعنی اسلام کو عزت ملی کس کے ذریعے سے؟ غلبہ ملا کس کے ذریعے سے؟ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے. اور اسلام کے ذریعے ذلت ملی کس کو؟ ابو جہل کو، نہیں ماننے کی وجہ سے دو بچوں نے اس کو قتل. بہت بہادر قبیلے کا. اسے بعض اوقات ہسٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت بھاری لیکن وہ ذلیل ہوتا ہے. تو عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے، ذلیل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے. عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے، مال ڈگری پیسہ فلانی چیز کسی چیز میں عزت نہیں ہے. عزت اگر واقعی ہے تو اسلام ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اس حدیث کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس میں کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، دونوں کے لیے مانگنے کا تھا، کوئی ایسا کہہ سکتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ شوشہ اٹھایا بھی ہے اور غلط فہمی ان کو ہوئی بھی ہے، لیکن نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا اے اللہ ابو جہل کو ہدایت مت دے عمر کو ہدایت دے، ایسا کہا نہیں. اے اللہ دونوں میں سے جو بھی پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو تو سپورٹ دے. تو ایک آدمی کسی کے لیے آپ بھی کسی کے لیے دعا مانگے اے اللہ فلانے شخص کو ہدایت دے، تو کوئی ایسا کہے گا دیکھو باقی دنیا کو چھوڑ کے اس کے لیے مانگ رہا ہے؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ایسا؟ نہیں. تو ایک انسان کسی کے لیے بھی دعا کرے تو اس میں باقی کی نفی نہیں ہوتی ہے، دوسروں کو مت دے اور اس کو دے ایسا ہو رہا ہے یہاں پہ نہیں. ان دونوں میں سے جو تجھ کو پسند ہے، کیونکہ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں, دونوں کے دونوں ایپ بہت اچھا, لیکن دو میں سے جو بھی تجھ کو پسند ہے دونوں میں سے تو اس کو ہدایت ہے. اور اگر کسی پرٹیکولر کے لیے مانتا ہے آدمی ہدایت, جیسے کوئی آدمی کہے کہ وہ شخص بہت سیاسی اعتبار سے اس کا بہت ہولڈ ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, اہل تو اس کو ہدایت دے, یا تو فلاں ملک کی اس کو ہدایت دے یا فلاں ملک کی اس کو ہدایت دے, اللہ جس کو بھی ہدایت دینا دے. اگر ایسا کہتا ہے تو اس میں کوئی برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ دونوں میں سے جو بھی تجھ کو پسند ہے, کیونکہ آپ نے یہاں کنڈیشن کیا رکھی, اگر دونوں پسند ہوتے اللہ کو تو کس کو ہدایت ملتی؟ دونوں کو, تو دعا میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو دونوں میں سے جو پسند ہے اس کے ذریعے سے تو اسلام کو کیا دے؟ قلب آ دے. اللہ کو جو پسند تھا اللہ نے اس کو ہدایت دی, اللہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پسند تھے, اللہ نے ان کو ہدایت دی. تو یہ ترمذی کی روایت, ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خاص طور سے حضرت عمر کا نام لے کے بھی دعا کی. امام ابن ماجہ, ابن حبان اور بیہقی اور حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, تو ابن عمر ہی کی روایت ہے, آپ نے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة, پہلا اسلام کو عزت دے, اسلام کو غلبہ دے, اسلام کو قوت دے, کس کے ذریعے سے؟ خاص طور سے عمر بن خطاب کے ذریعے سے. یعنی آپ کو یہ زیادہ چاہیے تھا کہ عمر ہم کو مل جائے, کسی بھی طرح سے عمر ہم کو مل جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے خاص طور سے دعا کی تھی, اے اللہ یہ ہم کو چاہیے, اور اللہ نے نبی کے مانگنے پر لو دے دیا اللہ تعالی نے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کی دعا سے ہدایت ملتی ہے, تو کبھی دعوت سے ہدایت ملتی ہے, کبھی دعا سے ہدایت ملتی ہے, کبھی اس کو پکارنے سے اس کو ہدایت مل جاتی ہے, کبھی اللہ کو پکارنے سے ہدایت مل جاتی. لہذا کوئی آدمی کسی بھی مخالف کے سلسلے میں ہدایت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو. آج کئی دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کے مخالف ہوں گے, کئی آرٹیکلز اسلام کے بارے میں لکھ رہے ہوں گے, مسلمانوں کو قتل بھی کر رہے ہوں گے, اسلام کے خلاف نہ جانے کیا کیا سازشیں کر رہے ہوں گے, کئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں اور ہیں. اب ایک آدمی مایوس ہو جائے, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطاب اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں, ہدایت نہیں ملی تبھی تو دعا کر رہے ہیں, اور اسلام اس وقت میں کمزوری کی حالت میں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہیں وہاں پہ؟ نہیں, ہم اس کو لے کے رہیں گے, یہ خلاف ہے نا ہمارے, ستارا نا ہم کو بہت تکلیف دے رہا, بہت ٹھیک ہے ہم اس کو اللہ سے لیں گے, یہ خود میں اپنے آپ کو دے رہا نا, ہم دوسری طرف سے مانگے, اوپر سے اس کو لیں گے, اللہ سے ہم اس کو لیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنیت ہم کو ملتی ہے کہ کسی سے نا امید نہیں, ٹھیک ہے ہم تجھ کو لے کے رہیں گے, تو نہیں آ رہا نا, ہم لیں گے تجھ کو, کدھر سے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے. یہ پختگی آدمی میں ہونا چاہیے. ہم لوگ فوراً دو چار بار بتا دیا کسی کو, وہ بھی ہمارے بے ڈھنگے طریقے سے, اور اس کے بعد کیا بولتے, نہیں مانتا ہو تم, لاکھ بتاؤ نہیں مان, جبریل بھی آ کے سمجھا تو نہیں مانے گا, اچھا اتنا بھاری تو کیا پریڈکشن ہے تیرا, اتنا زیادہ کانفیڈنس اس کے نہیں ماننے پہ ہے. اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اللہ سے مانگوں گا تو اللہ انشاءاللہ اس کو ہدایت دے گا, ایسا ہونا چاہیے. آج تو جلدی ہم لوگ ٹوٹ جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی اس زمانے میں مخالف ہے, اگر مان لیجیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت نہیں ملتی تو تاریخ کتنی الگ ہوتی, ہسٹری کتنی الگ ہوتی. لیکن حضرت عمر اسلام لائے, مسلمانوں کا ساتھ دیا, اور پھر اسلام جب سمجھ میں آیا تو اسلام کے خلاف لوگوں کی دھلائی کرنا شروع کر دی. ہجرت کا وقت جب آیا تو بہت سارے مسلمان چھپ چھپا کے رات میں کبھی تو بھی نکلے ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کے لیے. حضرت عمر ایسے لوگوں میں سے نہیں تھی, جب انہوں نے ارادہ کیا انہوں نے کہا بھائی سے چھپ کے تھوڑی جاؤں گا, وہ گئے قریش کے لوگ بیٹھے ہیں مسجد حرام میں, کعبہ سے ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے ہیں, اور ایک سے ایک وہاں پہ پہلوان بیٹھے ہوئے ہیں, جا کے ان کے سامنے کھڑا ہو کے بولے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں, جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے وہ میرا پیچھا کرے. ایسے تھے. تو آپ سوچیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کون جاتا ہے ان کے پیچھے.
میری بیوی ہے گھر پہ بچے ہیں, مجھ کو تھوڑی اس کو یتیم کرنا ہے بچوں کو, ان کے پیچھے کون جائے گا. تو ایسے مضبوط تھے. تو ان کے آنے کے بعد اسلام کی قوت بڑھ گئی, مسلمانوں کی قوت بڑھ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنے اور کتنی ترقی ہوئی, اور کتنی حکومتیں, کتنے علاقے فتح ہوئے, کتنے فیصلے ہوئے, کتنی ساری چیزیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کیا ہے. سوچیے ایک آدمی کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے, ایک آدمی اسلام کی تاریخ میں کتنا پرومیننٹ انسان ہو سکتا ہے, کتنا اہم انسان ہو سکتا ہے. اس کے کفر پر, اس کے انکار پر آدمی کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے, کتنا بھی دشمن کتنا بھی مخالف ہو. اللہ چاہے تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی, کوئی اتنا پاورفل ہے کہ اللہ کے خلاف نہیں اس کو نہیں چاہیے میں نہیں لوں گا ہدایت, اور اللہ نہیں دے سک رہا اس کو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول کے ہدایت ڈال سکتا ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کر سکتا ہے. وہ نہیں مان رہا پھر بھی زبردستی اللہ اس کو ہدایت دے سکتا ہے, اللہ کی قدرت ہے. قاعدہ یہ کہ جس میں طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی بھی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. اسلام کے لیے اگر کسی کو مفید بنانا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے, اپنے فضل سے اس کو ہدایت دے کے اس کو اسلام کے کام میں لگا سکتا ہے. ایسی ہسٹری میں کتنے لوگ گزرے ہیں, تاتاری دیکھیے, مارتے جو آئے, مصیبت ہو گئی مسلمانوں کے لیے, کتنوں کو کاٹ دیا. اس کے بعد میں کیا ہوا, اسلام میں ان کو بیٹھو بٹھا دیا ان کو, اور وہ اسلام کے لیے کام کرنے والے بنے. ایسا ہسٹری میں کئی بار ہوا ہے, لیکن مسلمان اس سے عبرت نہیں لیتا ہے, فوراً نا امید ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے دعوت کی قوت اور دعا کی قوت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اسلام کی تاریخ میں دو قوتیں ہمیشہ کام کرتی آپ کو دکھائی دیں, ایک دعوت کی قوت اور ایک دعا کی. افسوس ہے کہ آج ہم نے اسلام کی دعوت کو پس پشت ڈال دیا, لہذا کئی قومیں ہم پر مسلط ہو گئی ہیں اسلام کو نہیں جاننے کی وجہ سے. یہی قومیں اگر جانتی تو اسلام کی قبر. یہاں پر ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے خاص طور سے دعا کی تھی, اے اللہ خصوصاً عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تو کیا کر, عزت دے, یعنی اس کو طاقت دے. عزیز کہتے ہیں غلبے والا, غالب آنے والا. تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر, امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے, کہتے ہیں جب سے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہم ہمیشہ غلبے ہی میں رہے ہیں. جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے, پہلے کیا حال تھا مسلمانوں کا, کہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو گھسیٹا جا رہا ہے, مارا پیٹا جا رہا ہے, کہیں فلاں صحابی ہیں ان کو, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا جا رہا ہے, کہیں عمار اور کہیں یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو ستایا جا رہا ہے, کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے. یہ حال تھا مسلمانوں کا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ جب حضرت عمر نے رکھا, اس وقت سے مسلمانوں کے دین بدل گئے, حالات بدل گئے, اب یہ ساتھ میں ہمارے ہیں. ایسا ہوا, اللہ تو ہمیشہ سے ساتھ میں, لیکن اللہ کی مدد اسباب کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اسباب کے ذریعے سے آتی ہے. تو ان اسباب میں سے جو اسلام اور مسلمانوں کی تقویت کا سبب بنے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا اور اہم سبب تھے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب سے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہم ہمیشہ عزت دار رہے, ہم ہمیشہ غلبے والے رہے, ہمارا پاور کیا ہو گیا, بڑھ گیا. ان کی فضیلت میں ایک اور حدیث ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ان کے سلسلے میں ہے. جو نبی کے خواب میں آیا اور اچھے حال میں آیا, کتنی بڑی بات ہے. اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے, نبیوں کا خواب عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا ہے. عام انسانوں کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں جب بھی وہ سو جاتے ہیں, لیکن نبیوں کا حال ایسا نہیں ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے, نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے. تو نبیوں کے دلوں پر نیند کی حالت میں بھی اللہ کی طرف سے وحی القا ہوتی رہتی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, تو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, کیا کہنا ہے تیرا. فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے، اب کیا کرنا؟ بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ ہوا ہے اس کو کیجئے، پورا کیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ کو جو حکم ہوا ہے، دیکھا ہے خواب، لیکن کہہ رہا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو جو حکم ہوا، معلوم آپ کا خواب اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ حکم ہے. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اگر اچھے حال میں خواب میں دیکھا تو بہت بہتر بات ہے. آئیے کیا خواب دیکھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اتیت بقدح لبن، مجھ کو ایک دودھ کا برتن دیا گیا، دودھ سے بھرا برتن مجھ کو دیا گیا، فشربت منہ، میں نے اس میں سے پیا، ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، اس میں سے جو بچ گیا دودھ وہ میں نے کس کو دیا؟ عمر بن خطاب کو دیا. قالوا فما اولته یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس خواب کی کیا تعویل، اس خواب کی کیا تعبیر آپ نے لی؟ آپ نے جواب دیا العلم. آپ نے جواب کیا دیا؟ العلم. تو وہ جو پچھلی حدیث، پہلی حدیث ہم نے سنی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ تو اب دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو دودھ اگر خواب میں کوئی لے کے پیتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کو اللہ کی طرف سے علم کی توفیق ملے گی. لیکن یہ جو دودھ تھا یہ پہلے کس کو ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا، لیکن وہ جو علم آپ کو دیا گیا آپ نے اس کو لیا اور اس میں سے بچا ہوا کس کو دیا؟ تو نبوی علم جو اللہ کی طرف سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اس کا ایک حصہ آپ نے بچا ہوا کس کو دیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. علماء نے کہا خصوصیت ہے. دودھ کیسا؟ دودھ آپ رنگ دے کے دودھ کا کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم شفاف ہوتا ہے. لیکن دودھ آتا کہاں سے ہے؟ آپ دیکھیں گائے کے پیٹ میں سے، بکری وغیرہ جو بھی جانور دودھ دیتے ہیں، اس کے خون اور گوبر دو چیزوں کے بیچ میں سے وہ نکل کے آتا ہے، نہ اس میں خون کی. اب جانور کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کچھ کھاتا ہے جانور تو کیا بنتا ہے اس سے؟ چاکلیٹ. جب جانور، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کیا بنتا ہے اس سے بھائی، کچھ نیا ہو جائے کیا؟ تحقیق ریسرچ آئی ہے کیا ناسا سے؟ جانور جب چارہ کھاتا ہے، آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جتنا آدمی غور کرے اس کا علم تو بڑھتا ہی ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے. جانور چارہ گھاس کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے. اب جب وہ کھاتا ہے تو اس میں سے ایک تو کیا بنتا ہے؟ گوبر، وہ نکلنے والا ہے فضلات. دو، اس سے خون بھی بنتا ہے، اس کی غذا ہے وہ بھائی، اس کا خون اس سے بنتا ہے. اور تیسری چیز اس سے دودھ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے بیچ میں سے اس کو کیا نکالتا ہے؟ نلیاں، اس کی رگیں جو ہوتی ہیں، اس سے کیا نکلتا ہے؟ دودھ بھی بنتا ہے. تو ان دو چیزوں کی آمیزش، اس میں خون رہتا ہے دودھ میں؟ نہیں. اور اس میں گوبر ہوتا ہے؟ نہیں. چلو چھان کے لو تھوڑا گوبر بھی آ گیا اس کے اندر، نہیں. اس کے اندر نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے نہ گوبر کی. تو یہ دونوں چیزوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ شفاف سفید رنگ کا دودھ دیتا ہے. چارہ اتنا پاک صاف تھا؟ نہیں. لیکن اس سے وہ جو دودھ نکلا ہے کتنا شفاف، کتنا سفید ہوتا ہے. تو یہ جو دودھ ہے، علم ایسا ہی ہوتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، علماء نے کہا، ایک تو جہالت ہے نہیں معلوم، دوسرا شک ہوتا ہے، معلوم لیکن کنفرم نہیں ہے. تو علم کیا ہے؟ جہالت سے بھی پاک ہوتا ہے، شک سے بھی پاک ہوتا ہے. جہالت اور شک دونوں سے بچا کے جو چیز ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آدمی کا علم ہوتا ہے. تو جیسے دودھ گوبر اور خون سے پاک بچ بچا کے ہوتا ہے، ویسے ہی جہالت اور شک دونوں سے بچ بچا کے جو چیز ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو علماء نے کہا کہ حافظ ابن حجر نے بات کہی ہے، یہ دونوں کی مناسبت ہے کہ دودھ کا خواب میں دکھائی دینا اور اس کا پینا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے علم میں اضافہ ہوگا اور اس کو علم نافع ملے گا. علم بھی کون سا علم؟ علم نفع والا علم، دگ دگی والا نہیں، جو جادو اور اس طرح کی بےہودہ چیزیں ہوتی ہیں، جنتری منتری اس طرح کی چیزیں، وہ نہیں.
نفع والا ربانی علم اللہ کی طرف سے علم، لہذا دودھ خواب میں دکھائی دینا اچھی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ، اس میں بہت سارے فوائد ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسی برتن سے جو اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور جسے آپ نے پیا، جس کے معنی علم کے ہیں، اسی برتن سے کس نے پیا ہے؟ یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی علم کس کو ملا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ تو آپ نے اسی لیے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب۔ یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں بھی، بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہی ان کی صلاحیت تھی اور یہی ان کی دور اندیشی اور یہی گہری سمجھ تھی کہ اللہ کی مرضیات سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور سمجھ اور پسند اور ناپسند بہت ملتی تھی۔ اسی لیے کئی باتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوا کرتی تھی یا ان کو چاہیے یا پسند ہوا کرتا تھا، اللہ کا جب فیصلہ آتا تو وہ اسی کی مطابقت میں ہوا کرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا، اس کی لمبی مثالیں جو ہم کبھی انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے، علماء نے مستقل کتاب سے اس کے اوپر لکھے ہوئے کہ جن چیزوں میں حضرت عمر کی موافقت ہوئی اللہ رب العالمین کی وحی سے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے کان اور اس کے دل پر حق کو رکھا ہے یا حق کو جاری کیا۔ علماء نے کہا کہ جعل کے معنی پر اجرا کے بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان، عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق کو رکھا ہے یا حق کو جاری کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ ان کی زبان سے حق نکلتا ہے، ان کے دل پر اللہ نے حق کو رکھا ہے کہ حق ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ جو بولتے ہیں یا ان کی سوچ میں حقانیت ہے۔ تو یہ جو بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے توفیق ان کو ملتی ہے کہ اللہ کی مرضیات کے جو بات حق ہوتی ہے ان کی زبان حق بولتی ہے، ان کے دل میں حق بات ہوتی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما نزل بالناس امر قط قالوا فيه وقال عمر بن الخطاب الا نزل القران على نحو مما قال عمر، کہتے ہیں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا جس میں اللہ کی طرف سے ابھی تک فیصلہ نہیں آیا اور لوگوں میں اختلاف ہو گیا، صحابہ میں سے بات کہہ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور حضرت عمر کی ایک رائے اس میں ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے یا یہ صحیح ہے، تو جب صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا اور ابھی وحی اس سلسلے میں نہیں آئی ہوتی تو جب اللہ کا فیصلہ آتا تو وہ کس کے مطابق ہوتا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا۔ کئی مثالیں اس کی ہیں، چاہے وہ پردے کا مسئلہ ہو یا کئی اور مسائل ہو یا منافقین کی نماز پڑھنے کے اعتبار سے ہو یا سفارش ان کی کرنے کے، کئی مسائل ایسے ہیں۔ مستقل ایک درس کا عنوان ہوا حضرت عمر کی موافقت وحی کے ذریعے سے کتنی مرتبہ ہوئی۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے اور الفاظ ابن حبان کے ہیں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ کئی مسائل ایسے تھے جس میں پہلے ہی سے جو بات حضرت عمر نے کہی ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مشیت، جب شریعت کی روشنی میں جب وہ بات آتی کہ یہ چیز صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے، تو اگزیکٹلی وہی ہوتا اس نے پہلے خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی کہا تھا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک توفیق تھی کہ ان کی سوچ واقعی صحیح روشنی میں صحیح رخ پر چلا کرتی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی آدمی معصوم عن الخطا ہے، یہ مطلب نہیں نکلتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق ان کو دی تھی، ایسی صلاحیت تھی کہ ان کی رائے صحیح کی طرف جاتی تھی، ان کی سوچ صحیح کی طرف جاتی تھی، ڈسٹارٹڈ نہیں تھی بلکہ صحیح طرف ان کی رائے اور ان کی سوچ اور ان کا رخ رجحان جاتا تھا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مسائل میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن نازل کیا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اب یہ لمبا ہوگا، صحابہ کی سواریاں جو ہے ان کے پاس کھانا کم ہو گیا، تو بعض صحابہ آئے کہا اللہ کے رسول ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ جانور اونٹ جو ہمارے ہیں سواری کے اس کو ذبح کرتے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں اپنے پاس،
ہم کریں ایسا؟ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر کرنا ہے تو کر لو. عمر کو معلوم ہے، کہا لے کے آئے ان کو واپس، کہا اللہ کے رسول ایسا مت کیجیے. کیوں؟ کہا کہ ایسا کریں گے پھر ہماری سواری ایک ایک کر کے ختم ہو جائے گی، ایک بار اجازت دے دی پبلک اس اجازت کو لے کے کرنا شروع کر دے گی، پھر سفر کیسا کریں گے، سواریاں کہاں، ہماری سواریاں کم ہوتی چلی جائیں گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے مت کرو. کہا اللہ کے رسول ایسا کیجیے کہ سب کے پاس جو کھانے کا زیادہ سفر ہے، توشا ہے، سب کا جمع کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے اس میں برکت کے لیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے کرو. سارے لوگوں کا کھانا، روٹی کے ٹکڑے، یہ وہ، سب کھجوریں، سارا جمع کر کے ایک دسترخوان بچھایا گیا سفرا، اس کے اوپر ڈال دیا تھوڑا سا ایک دم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس میں برکت کے لیے دعا کی. فاتحہ دینے والے تھوڑا کان کھڑے کر کے سنے، چلو کہ دل تک سوری اس میں نہیں ہے. وہ آپ نے دعا کی اللہ سے اور کہا کہ اس کو اپنے برتنوں میں بھر لو. سارے صحابہ جتنے لوگ سفر میں تھے سب نے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لیا، برتن بالکل بھر گئے، جیسا دسترخوان پہ تھا وہ ویسا کہ ویسے ہی رہا. اب کوئی کہے گا دیکھو یہ تو ہم بولتے، اب ملا نا تمہاری کتاب میں، تمہاری بیان میں آیا، اس میں کہاں ہے کہ فاتحہ دیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا وہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں راز ہے، وہ کسی صحابی کو معلوم نہیں. اور اس کو معلوم ہے بعد میں 1400 سال کے بعد. آپ بتائیے صحابہ کو معلوم، اس کو معلوم پڑ گیا تو چپ کے سن رہا تھا، نزدیک جا کے کیا کر کیا رہا تھا، یہ کیسے معلوم پڑا اس کو؟ تو اس میں اس کی دلیل نہیں ہے. وہ دعا تھی جو آپ نے کی، اگر وہ ایسی چیز ہوتی جو بعد میں امت کے لیے ضروری تھی، آپ چھپ کے کرتے کہ سنا کے کرتے؟ اگر وہ چیز امت کے لیے ہوتی تو آپ وہ چیز سب کو سناتے کہ تم بھی ایسا کیا کرو، اس لیے کہ سفر قیامت تک کے لیے ہونے والے ہیں اور مال میں اور کھانے پینے میں کمی قیامت تک ہو سکتی ہے، تو تم بھی ایسا کیا کرو. لیکن آپ نے اس کو نہیں بتایا. کیوں؟ یہ آپ کی خصوصیت ہے. حضرت عمر نے بھی نہیں کہا کہ ہم ایسا کرتے جا کے اور بعد میں انہوں نے اگلے سفر میں خود کرنا شروع کر دیا، گھر پہ ایسا کرنے لگے، ایسا نہیں ہے. انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کیجئے، کیونکہ یہ نبی ہے. اس کو صحابہ نے بھی اثر نہیں کیا کہ چلو نیکسٹ ٹائم ہم بھی کریں گے، کیا پڑے ذرا بتاؤ ہم کو بھی، ایسا آپ نے کیا صحابہ نے کیا نہیں، یہ نبی کے ساتھ خاص تھا. تو ایسے زبردستی کہ ایک تو کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، دوسری طرف کرنے پہ آئے تو ایسے الٹے الٹے اجتہاد کرنے لگتے، ان کے لیے بند ہے اجتہاد کا دروازہ، ایسے لوگوں کے لیے بند ہے جو کرنے پہ آئے تو الٹا ہی کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس روایت سے معلوم ہوتا، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی لیکن حضرت عمر آئے اور آپ سے آ کے کہا نہیں ایسا مت کیجیے، اس سے ایسا ایسا ہوگا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا ایک بار میں نے بول دیا نا، بول دیا ختم، اگر میں تمہاری رائے مانوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، نعوذ باللہ، ایسا ہے؟ لیکن آج کتنے مفتی ہیں، ایک بار بول دیے کہ ہم نے فتوا دے دیا، ہمارا فتوا 3 کے جی تھا، 3 کا بھی دیکھا واپس آیا نہیں، فتوا کیسا آئے گا واپس، اس سے بھی زیادہ تیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے بدل دی، کہا کسی کا ایسا نہیں تو ایسا کرو. اتنا اوپن ہونا چاہیے قائد کو، کوئی بھی کسی بھی قوم کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو اس قوم کا رہبر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی رائے کے لیے اوپن رہے. ایسا نہیں ٹھیک ہے اس میں زیادہ فرق، اوکے یہ کرو ٹھیک ہے، اتنا اوپن ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ سکتے تھے نہیں ٹھہرو ذرا، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، میں نبی ہوں، میں اللہ کی وحی کا انتظار کروں گا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والوں کے لیے نمونہ چھوڑا کہ اگر ایک چھوٹا بھی بڑے کو کوئی رائے دے اور واقعی وہ رائے سوجھ بوجھ والی ہو تو اس رائے کو کیا کرنا چاہیے، بڑے کو قبول کر لینا چاہیے. ایسے کئی واقعات ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے ڈھونڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہیں دکھائی نہیں دے، صحابہ کو ڈر لگا کہ معلوم نہیں کیا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی ان کے لیے پرائیورٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے لیے اپنی جان سے زیادہ قیمتی تھا، آپ نے بیوی بچوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر کرتے تھے. کہاں ہے اللہ کے نبی؟ سب پریشان ہو گئے، ڈھونڈنے نکلے، یہاں وہ گیا، وہ وہاں گیا، وہ وہاں گیا، سب ڈھونڈنے نکلے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے یہاں وہاں سے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ میں جھک کے نیچے سے سوراخ میں سے جا کے دیکھا, ہاں یہاں مل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ, ہاں اللہ کے رسول میں ہوں. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے آپ کے لیے کہ آپ کہاں ہیں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو نکلے تھے, دیکھیے آپ مل گئے ہم کو یہاں پہ, ہم کو خطرہ ہوا کہ کہیں دشمن نے کچھ غلط کام کسی سے. تو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ یہ میری جوتیاں لے جاؤ اور جاؤ راستے میں جو بھی سب سے پہلے تم کو ملے اس کو اس بات کی خوشخبری جو دو کہ جو بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس کے لیے جنت ہے. گئے لے کے جوتیاں. اب پہلے خوش قسمتی سے کون ملا؟ عمر بن خطاب. کہا کہ دیکھو مجھ کو ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہاں تو کہا کہ یہ خوشخبری دیے کہ جو بھی ملے اس کو کیا کرو؟ اس بات کی خوشخبری دو کہ جو بھی سچے دل سے یہ گواہی دے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کی بشارت. زور سے سینے پہ مارا, چل واپس. ایسا مارا سینے پہ, دھکا دیا زور سے کہ جا کے گر گیا ایک دم اور رونے لگے. مارنے والا کون ہے بھائی؟ رونے لگے. روتے روتے واپس الٹے آئے, بولے جب حضرت تو میں نے جا واپس, چل واپس, تو میں بھی آ رہا تیرے پیچھے. ایسا نہیں کہ تو جا میں آتا ہوں, نہیں چل تو میں بھی آ رہا ہوں. واپس لے کے آیا. اللہ کے رسول اگر آپ لوگوں کو ایسا بول دیں گے تو لوگ عمل میں سست ہو جائیں گے. خوشخبری لے کے چلو تو ہی دینا اپنی, بیٹھ جاؤ. اب نہیں بلکہ آپ لوگوں کو چھوڑے رکھیے, وہ عمل کرتے رہے, ان کو عمل کرنے دیجیے. صرف اس خوشخبری کو اگر غلط فہمی میں لے لیا, بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جنت ہے, عمل میں سست ہو جائیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑے رکھو, ان کو کرنے دو. ان کا ان کی رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دے کے بھیجا, تمہارا آگے کہنے لگا کہ تو ایسا مت کرو, لوگ عمل میں سست ہو جائیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات اگر ایسی ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دو, ان کو مت بتاؤ. یہ کئی معاملات ایسے, نہ صرف قرآن کے بارے میں اللہ کی موافقت ہوئی بلکہ حدیثوں میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر کی رائے کی موافقت کی. بہت سارے لوگ شوشہ اٹھاتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے تھے, حضرت عمر نے وہ لکھوانے نہیں دیا. ہم کہتے ہیں زندگی میں کتنی مرتبہ رائے اپنی چینج کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر اس وقت حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی بات کرتے تو آپ اس وقت میں بھی اپنی تبدیل کرتے کہ میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. شیعہ حضرات کہتے ہیں وہ حضرت علی کو لکھوانا چاہ رہے تھے, حضرت عمر نے لکھوانے نہیں دیا. نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہو سکتے, تو وہ کیا کریں گے؟ اب آپ بتائیے اس کو کیسے نظر انداز کر رہے ہیں؟ آپ اپنی جگہ پر مصلے پر کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا. تو بہت ساری باتیں اس میں ضمناً آ جاتی ہیں. حضرت عمر کی سیرت کے سلسلے میں اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خواب ہم دیکھتے ہیں جس میں حضرت عمر کی فضیلت پچھلا خواب کے سلسلے میں تھا, علم کے بارے میں تھا. خالی علم کافی ہے؟ نہیں, علم کے ساتھ کیا چاہیے؟ عمل بھی چاہیے. آدمی میں دینداری بھی ہونا چاہیے. خالی معلومات نہیں کہ آدمی باتیں کرتا رہے صرف, بلکہ آدمی کی زندگی میں عمل اور دینداری بھی ہونا چاہیے. تو اب اس بارے میں کیا ہے آئیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا نائم, میں سویا ہوا تھا, میں خواب میں تھا, رأیت الناس یعرضون علی, میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایک کر کے لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں, لوگ میرے سامنے آ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک لوگ میرے سامنے آ رہے ہیں. رأیت الناس یعرضون علی, میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں. وعلیہم قمص, اور ان میں سے ہر آدمی نے قمیص پہنی ہے, ان کی قمیص ہے اس کے اوپر, یعنی کرتے پہنے ہوئے ہیں, قمیص پہنی ہوئی, جبے پہنے ہوئے ہیں. منہا ما یب لوگوں سدیا, کسی کا قمیص اتنا چھوٹا ہے کہ بالکل سینے تک ہے, یعنی قمیص جو پہنا ہوا ہے تو اوپر سے کہاں تک پہنچ گیا, بس اتنا ہی چھوٹا قمیص. وہ منہا ما یب لوگوں دون ذلک, اور کسی کا اس سے کم یا اس سے بھی تنگ. تو مختلف سائز کے قمیص ہر ایک کے پہنے ہوئے ہیں. وہ مر رہا ہے علیہ عمر بن الخطاب, اب میرے سامنے عمر بن خطاب گزرے میرے سامنے سے, تو ان کا قمیص کیسا تھا؟ وہ علیہ قمیص یجرہو, ان کا قمیص اتنا لمبا تھا کہ اس کو چلتے چلتے ان کو گھسیٹنا پڑ رہا تھا, اتنا لمبا قمیص کہ اس کو زمین پہ گھسکتے ہوئے ایک دم گھسیٹتے ہوئے جا رہے, اتنا بڑا ان کا قمیص تھا. قالوا ما اولتہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟
قال الدین،
آپ نے کیا کہا؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟
دین،
یعنی جس کا جتنا کرتا تھا اس کے پاس کتنا دین ہے؟ اتنا دین ہے. ان کا کرتا کیسا تھا؟ اتنا دین کہ جتنا چاہیے اتنا تو ہے، اس سے زیادہ ہے. یعنی فرائض تو ہیں ہی ہیں، اس سے زائد ہے، جتنا نجات کے لیے مطلوب ہے اس سے بھی زیادہ ہے. لباس کیوں؟ اللہ نے کہا ولباس التقوی ذلک خیر. قرآن میں اللہ نے تقوی کو کس سے جوڑا ہے؟ لباس سے. تقوی کا لباس بہتر ہے، اللہ نے قرآن میں کہا. تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو لباس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس سے تعبیر کیا لی؟ تقوی. اور دین کی اصل کیا ہے؟ تقوی ہے، دینداری. تو دین میں ایمان بھی آتا ہے، اسلام بھی آتا ہے، اور احسان بھی آتا ہے. ابھی سے جبریل یاد ہو گیا آپ کو، جبریل نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا. ایمان کیا ہے؟ فاخ بن یعنی ایمان. احسان کیا ہے؟ تینوں سوالات پوچھے. جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، انہیں سے پوچھا اے عمر معلوم ہے کون تھا؟ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا، ہم کو کیا معلوم. کہا یہ جبریل تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. معلوم ہوا کہ دین میں ایمان بھی آتا ہے، دین میں اسلام بھی آتا ہے، دین میں احسان بھی آتا ہے. یہ تینوں چیزیں کمال درجے میں کس کو نصیب تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو. اتنا لمبا لباس، اتنا دین ان کا تھا. تو علم کے اعتبار سے بھی اعلی مقام اور دین کے اعتبار سے بھی اعلی مقام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تھا. اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اور آگے آئیے، ان کی توحید اور عقیدے کا کیا حال تھا اور اتباع کا درجہ کیا تھا؟ دیکھیں دین میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا تھی یعنی توحید، اور دو آدمی کا اس کی زندگی میں اتباع ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دونوں میں کمال درجہ حاصل تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو. آبی ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہ جاء الى الحجر الاسود، کئی مرتبہ آپ نے روایت سنی ہے کہ انہ جاء الى الحجر الاسود، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، کعبہ میں جو پتھر لگا ہوا ہے جس کو لوگ چومتے ہیں، کہا کہ حجر اسود کے پاس آئے. فقبلہ، اس کو چوما. فقال انی اعلم انک حجر، کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا تجھے چومتے تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اس روایت میں آپ دیکھیے، آئے حجر اسود کو چوما اور خطاب کیا اور کہا اس کو اچھی طرح معلوم ہے تو پتھر ہے، تو نقصان بھی نہیں دے سکتا ہے، نفع بھی نہیں دے سکتا ہے. کعبہ میں لگا ہوا ہے، جنت سے آیا ہوا ہے، فرشتوں کا سردار لایا ہے، نبیوں کے سردار کے باپ جد امجد اوپر جا کے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نصب کیا ہے پہلی بار، اور دوسری بار سارے نبیوں کے سردار نے اس کو نصب کیا ہے، لیکن اس پتھر کے اتنی ساری فضیلت کے باوجود بھی کچھ تو ہوتا ہوگا نا، اس سے بیمار اچھا ہوتا ہوگا، کچھ تو کہتے ہیں تو اچھا کچھ تو ہوگا نا بھائی، یہ انگوٹھی ہے عقیق کی ہے یا عتیق کی ہے، ہاں کچھ تو ہوگا، اس سے کڑا ہے، رات بھر بابا کے دربار میں رہا ہے تو گھر بار اس سے صحیح ہو جائے گا نا. صدیوں سے لگا ہوا ہے، ہزار سال سے، کتنی بڑی 2500 سال تقریباً پکڑیے اس کو، اتنے زمانے سے اس میں لگا ہوا ہے، لیکن حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے اور تو نفع نقصان کا مالک، تو نفع بھی نہیں پہنچاتا نقصان بھی نہیں پہنچاتا. معلوم اتنے بڑے اللہ کے گھر میں لگا ہوا ہے تب بھی نفع نقصان تو اس سے جڑا ہوا ہے نہیں، اور دو دن کے لیے ایک رات کے لیے اگر بابا کی قبر سے جڑ جائے تو پاور آ جاتا اس میں، اور وہ پتھر اس پہ پاور نہیں آیا. سوچیے، یعنی آج مسلمان کہاں جاتا ہے. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اندھ شردھا والے نہیں تھے. حضرت عمر دیکھیے عقیدہ کیا ہے. آج کوئی آدمی کہے کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے کہے اور وہاں پہ کوئی کڑا یا پھول رکھا ہو, پھول کو اٹھا کے کہے تو ایک پھول ہے اور تجھ میں فائدہ بھی نہیں نقصان نہیں کچھ نہیں ہوتا تیرے سے, ڈال دیا واپس, تو کتنا پٹا, وہ تو اس کے اوپر پھول چڑھانے پڑے گیا ہو, سمجھ رہے ہیں آپ. سوچیے کعبہ میں جا رہے ہیں اور کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے پتھر کو چوم رہے اور کہہ رہے ہیں تو پتھر ہے, فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں. سوچیے وہ کعبہ میں لگ کے بھی فائدہ نقصان نہیں. بعض وہ کہتے ہیں کہ یہ فائدہ ہے نا اس میں قیامت کے دن سفارش, وہ قیامت کے دن سفارش کرے گا تو کیا قیامت کے دن وہ انگوٹھی سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اس کو اس کو کہاں جوڑ رہا ہے؟ قیامت کے دن سفارش کرے گا وہ تو ہر پہاڑ کرے گا, جس پر سے کوئی آدمی گزرتا ہے ذکر کر کے گزرتا ہے, پیڑ پودے مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے پیڑ پودے پتھر سب کے سب اس کے لیے گواہ بنیں گے قیامت کے دن. تو کیا سب گلے میں باندھے گا؟ لے یہ پیڑ مؤذن صاحب باندھو گلے میں, کیوں بھائی یہ گواہ بنے گا. تو حجر اسود میں فائدہ تو اس میں بھی ہے. تو اسی طرح سے انگوٹھی کریں گے آپ, کیا جہالت. آپ بتائیے علم والے دین کے ماننے والے اتنے جاہل ہو جائیں؟ یہ حضرت عمر ہے. کیا اسٹیٹمنٹ ہے آپ دیکھیے, دونوں چیزیں جمع ہیں اس میں, اتباع توحید اور اتباع دونوں, کہ ایسا کسی کنیکشن سے کوئی پاور فل بنتا نہیں. تو پتھر ہے تو کعبہ میں لگا ہے, جبریل لائے جنت کا ہے, نبی نے تجھ کو لگایا, ٹھیک ہے سالوں سے لگا ہوا کچھ تو پاور نہیں, تو نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع. پھر چوم رہے کیوں اس کو؟ کتنا عظیم جنت کا پتھر ہے نا, چومنا چاہیے اس کو, بابا کی قبر ہے نا چومنا چاہیے اس کو, نہیں اس کی عظمت کی وجہ سے چوم رہا ہوں, اس کی فضیلت کی وجہ سے چوم رہا ہوں, نہیں میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما ہے. اگر میں نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہیں دیکھا ہوتا, کبھی نہیں چومتا, نہیں چومتا تو اگرچہ جنت کا ہے نہیں چومتا, کعبہ میں لگا ہوا ہے نہیں چومتا, میں جبریل اللہ ہے نہیں چومتا, نبی نے تجھ کو یہاں پہ نصب کیا ہے نہیں چومتا, نبی نے چوما اس لیے چوما. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ قبروں کو چومنا, اگر ہمارے نبی چومتے تو ہم بھی چومتے ہیں. ارے اللہ والے کی قبر ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے نبی نے اللہ والوں کی قبروں کو چوما؟ جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی قبروں کو چوما؟ نہیں. ہم نے ہمارے نبی نے قبر کو نہیں چوما, ہم بھی نہیں چومتے. یہ مینٹالٹی مسلمان کی ہونا چاہیے. تو اس میں دونوں چیزیں جمع کی, ایک توحید اور دوسرے اتباع, کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس لیے کر رہا ہوں تیری فضیلت کی وجہ سے نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یعنی اپنے طور سے ہم چیزوں کی فضیلت طے کر کے ان کو چومنے لگیں, یہ اسلام میں نہیں ہے. حضرت عمر یہ ہم کو سکھا رہے ہیں, اس کو یہ دیکھنا چاہیے نبی نے کیا ہے کہ نہیں, نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. آج فلانا دن ہے, 12 ربیع الاول کا دن ہے, کتنا فضیلت والا دن ہے, آج ایسا ایسا کرنا چاہیے. حضرت عمر کا جملہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے تو بہت بڑا دن ہے لیکن تیرے اندر کچھ نہیں ہے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جلوس نکالتے اور اس دن اگر ایسا کرتے, اس دن فلاں عمل کرتے تو میں بھی کرتا, لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے تو بڑا دن ہے, پیدائش کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہت بڑی بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی میں وہی کروں گا جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اصول ہم کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے. تو یہ ان کی توحید کا حال ہے, یہ ان کی اتباع کا حال ہے, اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ, اب یہ توحید میں اور اتباع میں جب اتنا پاورفل آدمی ہوگا تو آپ سوچیے کہ اس کی ایمان کی کیفیت اور اس کا رعب اور اس کا وقار کتنا زیادہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا, اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کہہ دیں وہ بھی برحق ہے, لیکن جس کو قسم کھا کے کہیں تو وہ اور زیادہ اس کی تاکید بڑھ جاتی کہ آدمی کان کھول کے اس کو اچھی طرح سے سنے. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلك فجا غير فجك. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جس راستے سے بھی تم جا رہے ہو اگر اس راستے پر شیطان آ جائے تو تم کو دیکھتے ہی وہ دوسرے راستے پہ چلا جائے گا. یعنی جو راستے سے حضرت عمر جا رہے ہیں, شیطان بھٹکتے بھٹکتے کبھی آ گیا ادھر اور پھر عمر دوسرے راستے پہ جائے گا, وہ کبھی اس راستے کو جائے گا نہیں جس پہ کون ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ. یعنی ان کا ایمان کا اتنا پاور تھا اور ان کا جو جذبہ تھا اور اللہ کی تھا, ہونا رہ جائے گی اس کی ہاتھ میں آ جائے تو چیختا رہ جائے گا. اتنے پاورفل ایمانی اعتبار سے اتنا رعب ان کا تھا, حضرت عمر کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ شیطان دیکھتے ارے یہ تو کون آ رہا, دیکھو ارے عمر بھاگو یہاں سے, تو راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ جائے گا. اس راستے پہ بھی نہیں جائے گا بھائی, اس راستے پہ نہیں جانا ہے آپ کو. کوئی آدمی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کیا رعب تھا, آپ کا رعب دعوتی تھا, آپ نے تو اس کو مسلمانی بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. عائشہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی, کہا کہ ہاں لیکن اللہ نے میری مدد کی تو مسلمان ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو تھا وہ تو مسلمانی ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان دیکھ کے ان کو بھاگتا تھا. تو یہ ان کا رعب تھا, ان کے ایمان کا اس کی قوت, ان کا دبدبہ, ان کا جلال ایسا تھا کہ شیطان بھی ان سے بھاگتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے اعتبار سے حضرت عمر کے بارے میں کیا بتایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم, میں سویا ہوا تھا, اذ رأیتنی فی الجنہ, تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا, میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں. فاذا امرأة توضأ الى جانب قصر, اور میں نے دیکھا کہ ایک محل ہے اور اس محل کے ایک جانب میں ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے. امراۃن توضا الى جانب قصر, ایک عورت بیٹھ کے محل کے کنارے پر ایک حصے میں وہاں پر باہر بیٹھ کے وضو کر رہی ہے. فقلت لمن هذا, میں نے پوچھا یہ کس کا ہے, یہ اتنا بڑا محل کس کا ہے. فقالوا لعمر بن الخطاب, یہ جو محل ہے یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے, آپ فرماتے ہیں فاردت ان ادخله فانظر الیہ, میرے دل میں خیال آیا, میں نے ارادہ کیا ذرا جا کے اندر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. یعنی اتنا زبردست محل ہے, باہر سے ایسا ہے تو اندر سے کیسا ہوگا. تو میں نے ارادہ کیا ذرا اندر جا کے بھی تو دیکھتے ہیں کہ اندر اس میں کیا کیا ہے. فذکرت غیرۃ عمر فولیت مدبرا, لیکن پھر مجھ کو عمر کی غیرت یاد آئی. پرائیویسی ہر آدمی کی اپنی ہوتی ہے, تو مجھ کو عمر کی غیرت یاد آئی کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں, تو میں پھر بغیر اندر گئے ہی واپس لوٹ آیا. اس مجلس میں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے جب آپ نے بات بیان کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبکا عمر, حضرت عمر رونے لگے جب انہوں نے سنا تو رونے لگے, اور کہتے ہیں کہ ونحن جميعا في ذلك المجلس, ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم سب تھے اس مجلس میں. یعنی ایسا نہیں کہ اکیلے میں بٹھا کے حضرت عمر سے بات کہی ہو, پوری پبلک بیٹھی ہوئی ہے اور سب کے سامنے جس میں حضرت عمر بھی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں رات میں گیا, میں نے دیکھا ایک محل ہے اور اس محل میں ایسا ایسا ہے, میرا دل چاہا میں اندر جا کے دیکھوں لیکن پھر مجھ کو یاد آیا حضرت عمر کو ان کی غیرت مند آدمی ہے. کوئی آدمی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کوئی دوسرا آدمی جائے. تو اللہ کے نبی دوسروں کا خیال رکھتے تھے, تو آپ نے کہا کہ پھر مجھ کو جب خیال آیا ان کو پسند نہیں, تو پھر میں واپس لوٹ آیا, اندر گئے بغیر ہی واپس آیا. حضرت عمر اسی مجلس میں رونے لگے اور کہنے لگے کہ بی ابی انت یا رسول اللہ علیک اغور, کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, میں آپ سے غیرت کروں گا, آپ سے مجھ کو کبھی برا لگے گا آپ میرے بغیر پوچھے میرے گھر میں چلے جائیں تو مجھ کو کبھی اس سے ناراضگی ہوگی, آپ تو مطلب جا سکتے ہیں, آپ کا جانا مجھ کو کبھی برا نہیں لگے گا. رونے لگے, یعنی آپ ایسا سوچتے ہیں میرے بارے میں کہ مجھ کو برا لگے گا آپ میرے بغیر پوچھے میرے گھر میں چلے جائیں. تو یہ نرم دل انسان تھے. دیکھیے آدمی اس کی سختی کہیں, ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان بھاگ رہا ہے دیکھ کے ان کو, وہ رعب اور وہ دبدبا وہ سختی دینی اعتبار سے ہے, لیکن آدمی اصولی اعتبار سے سخت ہونے کے باوجود دل کی سطح پر نرم ہوتا ہے. واقعی جو آدمی ہوتا ہے, جو جس کے دل میں واقعی ایمان اپنی اصل سطح کے اعتبار سے اونچی سطح کا ہے، سخت ہوتا ہے، ڈسپلن اس میں ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر مخلوق کے لیے رحم اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، تھوڑا سا دھکا دیں گے چھلک جائے گا، ایسا ہوتا ہے وہ، کیونکہ اللہ سے اس کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کروں گا، آپ کا جانا مجھ کو برا لگے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور رونے لگ گئے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی محبت تھی کہ آپ بغیر پوچھے بھی میرے گھر میں گئے تو کچھ نہیں لگتا مجھ کو، آپ سوچو بھی مت ایسا کہ مجھ کو برا لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سے کیسی محبت تھی. ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غالباً ابو عثمان النہدی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث عمر ابن العاص علی جیش ذات الثلاثہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو ذات الثلاثہ کی جنگ کے لیے ایک لشکر میں بھیجا. تو کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ، وہ صحابی کہتے ہیں کہ سب کچھ ہوا تو واپس لوٹ کے جب ہم آئے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اب بڑا کام کر کے آئے ہیں تو ظاہر بات ہے آدمی جب بڑا کام کر کے آتا ہے تو کچھ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی سراہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سراہ دیں تو وہ عام انسان کی طرح تو نہیں، وہ اللہ کے پاس سفارش ہو گئی. تو آئے قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك، اتنا بڑا کام جنگ میں جا کے اور سب کچھ ہو گیا، آپ آئے کدھر آئے لوٹ کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آتی پہلا سوال کیا ہے؟ سلام کلام سب ہوا، اب اس کے بعد پہلا سوال کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اب نمبر تو میرا لگنا چاہیے، پوچھ رہا ہوں تو آپ تجھ سے محبت ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا دل رکھتے تھے لیکن سچ بولنا بھی ضروری ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ عائشہ سب سے زیادہ. دیکھیے حضرت عائشہ کی فضیلت اس میں ہے، کہا سب سے زیادہ. شیعہ حضرات بھی سنیں اس کو، شیعہ حضرات اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. قرآن کی آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم کو کہ تم بقرہ ذبح کرو. کہتے یہ بقرہ عائشہ، نعوذ باللہ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کا مقام یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو کہا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے؟ کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں آدمیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. کیا کہا؟ کہتے ہیں مین الرجال، آدمیوں میں سے، مردوں میں سے. اللہ کے رسول مطلب عورتوں میں سے نہیں، مردوں میں سے کون؟ قال ابوہا، اس کا باپ کون؟ ابو بکر صدیق. ابوہا حضرت عائشہ کے والد. قلتو ثم من، اس کے بعد کون؟ قال عمر. دیکھیے ابوبکر کی بات کون؟ عمر. قال عمر فعد رجالا، کہتے میں پوچھتا رہا اور آپ نام گناتے رہے. فسکت، میں چپ ہو گیا، میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ مخافتا ان یجعلنی فی آخرین، مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں میرا نمبر سب کے اینڈ میں تو نہیں لگے گا. نام لیتے 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 لاسٹ نمبر خامخا میرا ہی دل ٹوٹ جائے گا، تو جانے دو کہیں بیچ میں کہیں رہے گا میرا نمبر، لاسٹ تو نہیں ہے نا، کر کے میں نے نام ہی چھوڑ دیا پوچھنا، کہ میں ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نمبر سب سے لاسٹ میں کر دیں، تو میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا. تو اس میں آپ دیکھیے، آپ نے کہا سب سے پہلے کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یعنی ایک دم تین گنتی کے اگر لیے جائیں نام، تو ان میں سے سب سے تیسرا نمبر کس کا لگے گا؟ آپ دیکھیں حضرت عائشہ کی فضیلت تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہوگی اور سکھ دکھ میں ہمیشہ ساتھ میں رہنے والی، کھا کے میں حدر میں ہر قسم کی تکلیف اٹھانے والی. ظاہر بات ہے جس کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا ہے اس کی فضیلت کوئی کم ہو سکتی ہے؟ اور یہ اتفاقی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پوچھا کرتے تھے کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے. صحابیات نے سمجھ لیا کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عائشہ کا نمبر کب آئے گا، تو سب نے اتفاق سے کہہ دیا اے اللہ کے رسول آپ کی چاہ جائیں، ہم آپ کو ہمیشہ آخر وقت میں آپ کو انہی کے گھر پہ رہنا، ہم سب اپنی باری چھوڑ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر تک وفات تک حضرت عائشہ کے کمرے میں رہے، وہیں آپ کی وفات ہوئی، وہیں آپ کو دفن کیا گیا، کیونکہ نبی کی وفات جہاں ہوتی ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی گود میں آخری وقت میں آپ نے اشارے سے کہا کہ مسواک، تو حضرت عائشہ نے مسواک آپ کو دینی چاہیے، آپ نے کہا کہ نہیں چبا کے مجھ کو چاہیے، یعنی کون چبائے گا اس وقت میں، حضرت عائشہ نے خود چبا کے مسواک آپ کو دی۔ آخری وقت میں یہ ہوا ہے کہ جس کا لعاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بہت فخر کرتی تھی کہ میرا یہ حال ہے، دیکھو کہ آخر وقت میں میرا لعاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ملا ہے۔ تو یہ فضیلت ان کی بلا شبہ، ان کے تو تقدیم ہونا لازمی چیز ہے۔ اور مردوں میں کون؟ ابوبکر صدیق، جو ہر حال میں ساتھ میں رہے، سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، غار کے ساتھ ہی ہجرت میں ساتھ میں رہنے والے، پہلے خلیفہ، آپ کی جگہ پر نماز پڑھانے والے، ہر اعتبار سے آپ کے اشاروں کو سمجھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر لگ رہا ہے کس کا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی دعا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شہید ہونے کی دعا دیں، شہادت کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، اور نبی چاہ رہا کہ یہ شہید ہو کے مرے، اس کی وفات شہادت والی ہو، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی کی بچاہت ہے کہ اس کو شہادت ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عمر ثوبا ابیض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید لباس دیکھا، سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ فقال اجدید ثوبک ام غسیل، کہا یہ نیا لباس ہے یا اچھی طرح سے دھویا ہوا ہے؟ اتنا دھیان دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں پر، کہا کہ یہ نیا کپڑا ہے کہ دھویا ہوا ہے، یعنی اتنا اچھا دکھائی دے رہا ہے تو یہ نیا ہے کہ اچھی طرح سے دھویا ہوا ہے؟ فقال لا ادري ما رد عليه، صحابی کہتے ہیں مجھ کو نہیں معلوم حضرت عمر نے جواب میں کیا کہا۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، آپ نے کہا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو نیا لباس عنایت فرمائے اور تو ایسا جیے کہ اللہ کی حمد ہی کرتا رہے، کبھی نہ شکری نہ کرے، کبھی شکایت نہ ہو، کبھی مصیبت تجھ پہ نہ آئے، تو اللہ کی حمد میں جی، یہ دعا دی، اور کہا ومت شہیدا، اور تجھ کو موت آئے تو شہادت کی موت آئے، یعنی تو نیا کپڑا پہنتا رہے، اللہ کی طرف سے تجھ کو لباس نصیب ہو، اور تو اللہ کی حمد کے ساتھ جیتا رہے، یعنی ہمیشہ خوش رہے، اللہ کا شکر ہی کرتا رہے، اور تین تجھ کو موت آئے تو شہادت والی موت نصیب ہو۔ اور دیکھیں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات بھی کیسی ہوئی؟ شہادت والی ہوئی، تو آپ نے ان کو شہادت کی دعا دی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ابن قال، اور کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تجھ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے، یعنی تو ہمیشہ سکون کے ساتھ جیے۔ اسی لیے تمہر کٹا پھٹا پہن کے کیسا بھی روکا سوکا کھاتے تھے، لیکن کبھی غمگین ہیں اور ایسا ٹینشن ہے دنیا میں کیا اپنی زندگی ایسی ہو گئی، کبھی ان کو ایسا نہیں دیکھا گیا، بلکہ ان کی زندگی میں فقر و فاقہ اور زہد اور ورع اتنا زیادہ تھا کہ لوگ ان کو سمجھاتے تھے ان کو ڈانٹ دیتے تھے، بلکہ کبھی کہتے تھے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت فقر و فاقے میں زندگی گزاری، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کی نقش قدم پر جا کر انہیں سے جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کو ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں تو 13 یا 17 پیبند ان کے لباس میں لگے ہوئے ہیں، 13 یا 17 پیبند ان کے جبے میں لگے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک جو پیبند تھا وہ چمڑے کا لگا ہوا تھا، ایسا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جتنی ان کے زمانے میں فتوحات ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی فقر و فاقے میں رہتے تھے۔ ایک صحابی کو انہوں نے دعوت دی، اب وہ خوش ہو گئے، گئے کھانے لگے تو کھایا تو تکلیف ہو گئی، یہ دعوت ان کا جو کھانا تھا یہ کھانا پڑا ان کو، اور ایسا کھانا تھا کہ حلق سے ٹھیک سے اترتا نہیں تھا، ایسی زندگی گزارتے تھے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے کہا کہ وہ مجھ شہید، تجھ کو شہادت کی موت نصیب ہو۔ اس کو امام احمد ابن حنبل اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں اور صحیح میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ بلکہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے لیے دعا کی بلکہ ان کے بارے میں کنفرم پکی خبر دی کہ یہ شہید ہے۔ دعا کرنا ایک اور بات ہوتی ہے، خبر دینا ایک اور بات ہوتی ہے۔ دعا کرنا الگ چیز ہے اور خبر دینا الگ چیز ہے. خبر بھی دیا آپ نے شہادت کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى احد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر گئے, ومعه ابو بکر و عمر و عثمان, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے. فرجف بهم فضربه برجله, پہاڑ پر آپ تھے تو پہاڑ لرزنے لگا, بہت پہاڑ لرزنے لگا. فضربه برجله, آپ نے پہاڑ کو ٹھوکر ماری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو ٹھوکر لگائی. قال احبط احد, آپ نے کہا احد ٹھہر جا, تھم جا, لرزتا کیوں ہے, ٹھہر جا. احبط احد ٹھہر جا, فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان, ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. تیرے اوپر کیا ہے, کون ہے, تیرے اوپر کیسی بڑی شخصیات ہے, ادب سے تجھ کو ذرا چپ رہنا چاہیے, تو لرزتا ہے. تیرے اوپر کون ہے اس وقت میں, تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے, صدیق کون, ابوبکر صدیق, اور دو شہید ہیں کون, عمر بن خطاب اور عثمان رضی اللہ عنہ, اور دونوں کا دیکھیے آپ, دونوں کو بھی ظلمن قتل کیا گیا, دونوں بھی شہادت کی موت ان کی وفات ہوئی ہے. تو آپ نے یہ خبر دی تھی کہ یہ دونوں شہید ہیں. تو شہادت یہ صرف ہم اپنے گمان سے نہیں کہتے ہیں, بلکہ ہم شہادت حضرت عمر کی کس بنیاد پر کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں. آپ نے ان کو شہید قرار دیا ہے تو آپ اپنے طور پر نہیں کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر بولتے ہیں. تو حضرت عمر کا شہید ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا. اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. جنت میں اونچے مقام کے اعتبار سے ان کے لیے کیا فضیلت بیان کی گئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اہل الدرجات العلا يراهم من اسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الافق من آفاق السماء, جنت میں جو اونچے درجات والے ہوں گے ان سے جو نیچے کے درجے کے ہوں گے ان کو ایسا دیکھیں گے جیسا تم دنیا میں آسمان میں افق پر دکھائی دینے والے ستارے کو دیکھتے ہو, اتنا دور. یعنی جنت میں لیول ہیں, تو اونچے درجات والے اس سے نیچے درجے والے, نیچے والوں کو اوپر والے کیسے دکھائی دیں گے, جیسے تم کو آسمان میں ستارے دکھتے ہیں, اتنا دور, اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا, اتنا اوپر. اور آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَ, کہا کہ وہ جو اونچے درجات والے ہیں نا, ابو بکر اور عمر انہی میں سے ہیں, بلکہ اس سے بھی بہتر ہے, اس سے بھی زیادہ, اور کتنا اچھا ہے. وَأَنْعَمَ یہ بھی مانا ہو سکتے ہیں, اور کتنا اچھا کام انہوں نے کیا ہے, اور کیسے اچھے ہیں دونوں لوگ, یعنی کتنے عمدہ لوگ ہیں. یعنی خود آپ نے تعریف بھی کی اور بتایا وہ جو اونچے درجات والے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بہت اوپر دکھائی دیں گے, تو ان میں سے کون لوگ ہیں, ابو بکر اور عمر دونوں ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جنت کی بشارت دی ہے بلکہ آپ نے یہ بتایا کہ اونچے درجات والوں میں سے یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے, عام جنتی نہیں ہے. جنتی میں کیسا جائے گا, گرتے پڑتے بھی تو جائیں گے نا جنت میں, آخری جنت میں نکلے گا کیسے جائے گا, گرے گا پھر اٹھے گا پھر گرے گا پھر جائے گا, پیچھے پلٹ کے دیکھے گا, تمام تعریف اس کے لیے جس نے تجھ سے نجات مجھ کو دی. وہ لمبی روایت ہے, تو ایسا بھی ہوگا. لیکن یہ کون ہے, یہ عام جنتی نہیں ہے, یہ اونچے جنتی ہے. اب وہ صدیق تو ایسے ہیں کہ ہر دروازے سے آواز آئے گی, یہاں سے, یہاں سے آؤ, یہاں سے آؤ, جنت میں انٹری کے لیے ہر دروازے سے نام پکارا جائے گا, کس کا, ابوبکر صدیق, یہاں سے آؤ, یہاں سے داخل ہو جنت میں, یہ ان کا فضل اور ان کا کرم کی فضیلت ہوگی. تو یہ حدیث امام احمد, ترمذی, ابن ماجہ اور ابن حبان, طبرانی اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس کو ذکر کیا, اور یہ صحیح روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بیان کر دیا تھا, بلکہ بعد والوں کے لیے آپ نے اس بات کی وصیت بھی کی کہ ان کی اقتداء کی جائے, ان کے پیچھے چلا جائے, ان کی رہبری میں مسلمان رہے, ان سے ہٹ کے نہ چلیں, ان کی رہبری میں جیے. آپ نے فرمایا اقتدوا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر, میرے بعد ان دو کی پیروی کرو, ان دو کی ماتحتی میں چلو, ان دو کی مان کر چلو، ان کے پیچھے چلو، کون؟ ابو بکر اور عمر. یعنی آپ کو اعتماد تھا کہ اپنی زندگی میں تو ٹھیک بھروسہ تھا ہی، اپنے بعد بھی ان پہ بھروسہ تھا. میرے بعد بھی یہ بھٹک، دیکھیے شیعہ حضرات اس کو سنیں اچھی طرح سے، کہ کہنا ٹھیک ہے نبی کی زندگی میں تو ٹھیک تھے، بعد میں جب جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ بگڑ گئے، باہر ان کی زندگی بدل گئی. کیسے؟ آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ کو بھروسہ نہ ہو، اس کے ہاتھ میں امت کا ہاتھ دے کے جائیں گے؟ آپ کو اتنا بھروسہ تھا میرے بعد بھی بگڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہا میرے بعد کس کے پیچھے تم کو چلنا چاہیے، کس کے راستے پہ تم کو چلنا چاہیے، کس کی ماتحتی میں چلنا چاہیے؟ ابو بکر اور عمر ہے، ان کے پیچھے میرے بعد چلو، ان کی ماتحتی میں تم رہو. اس کو امام احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، ان کا ان کے بارے میں کیا کہنا تھا. وہب السوائی کہتے ہیں، وہب السوائی کہتے ہیں، خطبنا علی رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو خطبہ دیا. فقال من خیر هذه الامة بعد نبیها، خود پوچھا انہوں نے، کہا کہ اس امت کے افراد میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ علی بن ابی طالب. اس امت کے افراد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اب انہوں نے جواب میں کہا، فقلت انت یا امیر المؤمنین، کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں. قال لا، حضرت علی نے کیا کہا؟ نہیں، خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے بعد عمر ہیں. کوئی کہے گا کہ سب کے ڈر سے، جیسے شیعہ حضرات آج تقیہ کرتے ہیں، تو مجبوری میں، مظلومی میں ڈر کے ایسا کہا ہوگا، تو پہلی بات تو یہ سن لیں کہ حضرت علی جھوٹے نہیں تھے نعوذ باللہ، اور دوسرے یہ کہ بزدل نہیں تھے، تیسرے یہ کہ خلافت کا دور ہے، آپ کیا ڈر ہے؟ آپ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ انت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ. تو اس وقت میں حضرت علی کون تھے؟ مسلمانوں کے امیر تھے. اب امیر بھی ڈرتا پبلک سے؟ امیر المؤمنین ہے، اب تو سارا پاور ہے، ڈیل کر لیا ہو تو اب تو وہ بات بھی ختم ہو گئی. لیکن اس وقت پاور کے زمانے میں، اس وقت میں حضرت علی نے جب کسی نے کہا کہ آپ سب سے افضل ہیں، کہا نہیں. صحابہ خوشامد قبول کرنے والے لوگ تھے، چلو جب آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہوں میں، آج تو پبلک ایسی ہے، نہیں نہیں آپ سب بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو اتنے جلدی قبول کر لیتے ہیں. آپ بولتے ہیں تو دال بہار میرے گلے میں، میں ہی ہوں، انت انت تو آنا آنا. حضرت علی کہا نہیں، میں نہیں. دیکھیے یہ جگر چاہیے آدمی کو. اس وقت امیر مؤمنین نے کوئی کو ڈینائی کرنے والا نہیں ہے، کہا میں نہیں، میں نہیں. کون ہے؟ پہلے ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے اور اس کی سند قوی ہے. اسی طرح سے بعض لوگ عمر کی خلافت پر شبہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت میں سب سے بہترین افراد میں سے سب سے بہتر فرد تھے، بلکہ اسی کے ساتھ وہ مسلمانوں کے خلیفہ راشد بھی تھے. تو اس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت النبوت 30 سنہ، نبوی منہج پر خلافت 30 سال رہے گی. نبوی خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سنہ، 30 سال. ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ملک، اپنی حکومت جس کو چاہے دے گا، یعنی دنیا میں جو خلافت یا حکومت جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. بہت سارے لوگ ملوکیت اور خلافت اس طرح کا جو فرق کرتے ہیں، اور خلافت کو اچھا اور ملوکیت کو شر بتاتے ہیں، دونوں دیکھیے کیا ہے. پھر آپ کو حضرت معاویہ کو بھی شر ماننا پڑے گا نعوذ باللہ. تو ملوکیت فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن وہ خلافت سے تھوڑی کم درجے کی ہے. بہرحال تو نبوی منہج پر خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سال. اس کے بعد ملک عطا فرمائے گا، تو اللہ عطا فرمائے گا. سعید کہتے ہیں کہ قال علی سفینہ، راوی حدیث کے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے سفینہ رضی اللہ تعالی نے کہا، امسک علیک ابا بکر سنتین، گننا شروع کر، تیس سال ابھی کمپلیٹ کیسے ہوئے گن, کہا کہ دو سال کس کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے. وہ عمر عشرن, اور حضرت عمر کے دس سال کتنے ہوئے؟ بارہ. وہ عثمان, وہ عثمان اثنتی عشرہ, اور بارہ سال حضرت عثمان کے گن کتنے ہوئے؟ چوبیس. چھبیس ہوتے نا, رمضان میں گنتی بھی نہیں آتی اپنے کو, روزے برابر یاد ہے کتنے بچے. تو وہ عثمان اثنتی عشرہ اور حضرت عثمان کے کتنے سال؟ بارہ. تو کل ملا کے کتنے ہوئے؟ چوبیس. وہ علی جن کا, اور پھر بچے ہوئے کس کے؟ حضرت علی کے. تو کتنے ہیں, کتنے بچ جاتے ہیں؟ چھ. تو یہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت میں, لیکن ابن ابی عاصم نے السنہ میں ذکر کیا کہ انہوں نے کہا وہ ستن علی, اور حضرت علی کے کتنے سال؟ چھ سال. تو دو اور اس کے بعد دس اور پھر بارہ اور اس کے بعد چھ, تو دو اور دس کتنے ہوئے؟ بارہ. تو اگلا بارہ, بارہ کے آدھا کتنے ہوئے؟ چھ. ایسا یاد رکھو, سمجھ میں آئے؟ دو پھر اس کے بعد کتنے؟ دس. پھر کتنے ہو جاتے؟ دس اور دو بارہ, اور پھر بارہ کو آدھے کر دیجئے کتنے ہو گئے؟ چھ. تو ایسا آپ کو یاد رہے گا, ٹوٹل کتنے ہوئے؟ تیس سال. تو یہ تیس سال خلافت راشدہ کا زمانہ ہے, اس کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے. تو اس طرح سے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے گنا, تو یہ ساری خلافتیں جمع کرنے کے بعد میں, یہ دور جمع کرنے کے بعد میں کل ملا کے کتنے ہوئے؟ کہتے ہیں فوجدناها ثلاثین سنہ, ہم نے سارا گنا تو تیس سال پورے ہو گئے. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال نبوی منہج پر جو خلافت رہے گی اس کی جو خبر دی ہے اس میں حضرت عمر کا زمانہ بھی آتا ہے. لہذا وہ بدبخت, وہ بدقسمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے قبضہ کر لیا, اور یہ لوگ واقعی اہل نہیں تھے, واقعی لائق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ آدمی ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. انہ کان ظلوما جہولا, انسان, یہ دو چیزیں مصیبت ہیں انسان کے لیے, ایک تو جہالت اور دوسرے ظلم, یہی دو چیزیں جو انسان کی بربادی کا سبب ہیں. تو یہ جہالت بھی ہے اور ظلم بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے جہالت ہے, اور واقعی اچھے آدمی کی اچھائی کا اعتراف نہ کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے. تو یہاں پر اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی خلافت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, ان کی خلافت واقعی خلافت راشدہ تھی, اور نبوی منہاج پر یہ خلافت تھی, اور حضرت علی بھی نبوی منہج ہی پر خلیفہ مسلمانوں کے تھے. تو یہ حضرت عمر کی فضیلت میں کچھ چیزیں تھیں, مزید اور بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں ہیں. انشاءاللہ کسی مستقل کورس کی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر کے بارے میں اور کیا باتیں تاریخ میں اور احادیث میں اور ان کی سیرت میں اہل علم نے بیان کی ہیں. اللہ رب العالمین صحابہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور کرے, اور ان میں کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کھوٹ آنے سے ہماری حفاظت فرمائے, اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو صحابہ کے فضل کا اعتراف نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایمان کی توفیق دے, اس لیے کہ صحابہ کو علل اطلاق نہیں تسلیم کرنا, صحابہ کو نعوذ باللہ, کوئی آدمی کہتا کہ صحابہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے, یہ خود کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو قرآن میں سورہ الفتح میں کافر قرار دیا ہے جو آدمی صحابہ سے نفرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ایمان میں اور تقویٰ میں برکت عطا فرمائے. اقول قولی ہذا, استغفر اللہ لی و لکم.